الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا صدق اللہ علیہ العظیم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے, آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا. یہ بہت مارکۃ العرا آیت ہے اور اس میں جو اس وقت کے کا سوسائٹی مطلب جو چل رہی تھی اس میں جو میراث کا نظام تھا یہ ایک انقلابی آیت بن کے سامنے آ گیا. اور صدیوں سے ایک نظام جب چل رہا ہو تو اس کے خلاف جب بات آتی ہے تو بڑی عجیب ہوتی ہے, بہت لوگ انیزی فیل کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. آپ لوگ شاید جانتے ہو ہندوؤں میں بھی میراث کو تقسیم کرنے کا جو قانون ہے وہ اس طرح ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے, پھر باقی سب ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہمارے جنوبی پنجاب میں بھی تقریباً اس قسم کا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک کا حکم تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس وقت عورتوں کو تو میراث دینے کا سوال ہی نہیں پہنچ سکتا تھا, یعنی اس کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ مرد بھی محروم ہو جاتے تھے جو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے. جو ان میں سب سے زیادہ توانا ہوتا تھا, مضبوط ہوتا تھا, لڑ سکتا ہوتا تھا, وہ میراث پہ قبضہ کر لیتا تھا, باقی لوگ محروم ہو جاتے تھے. تو اس میں پہلی دفعہ آیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, جس میں یہ فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے بھی ایک مقررہ حصہ ہے اس میراث میں, اس ترکہ میں جو کہ ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں, چاہے وہ مرد چھوٹے ہوں یا بڑے. اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے بالکل ایک واضح, جس کو عورتوں کے ماں باپ یا دوسرے بہت نزدیک کے قرابردار اپنے مردے کے وقت چھوڑ جائیں, خواہ وہ چھوڑی ہوئی چیز قلیل ہو یا کثیر ہو, سب میں ملے گا حصہ بھی ایسا جو قطعی طور پر مقرر ہے. تو یہ بات جب سامنے آ گئی تو ایک بہت بڑا چینج محسوس کیا گیا, اور اس وجہ سے بعض لوگ جو مسلمان بھی تھے وہ بھی ذرا انتظار کرنے لگے کہ شاید یہ کوئی تدریجی بات ہے, یہ شاید بعد میں تبدیل ہو جائے گی. اسلام میں تدریج اس وقت بہت زیادہ استعمال کیا گیا, جیسے شراب کا حکم جو آیا ہے کئی سٹیجز میں آیا ہے, بالکل فوری طور پہ شراب کو منع نہیں کیا گیا. پہلے ذہن سازی کی گئی ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ حصہ نافذ کر دیا گیا, پھر آخر میں کہا کہ اب بالکل حرام. اس طریقے سے پہلے یہ آیت آ گئی جو ذہن سازی والی تھی, جس میں یہ ذہن بنایا جا رہا تھا کہ میراث تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور بالکل قطعی ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونی. اور یہ جو ہے یہ عورتوں کا, مردوں کا بھی اس میں حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. اس میں مردوں کے حصے پہ تو ظاہر ہے چونکہ کوئی مرد ہی لے رہا ہوتا تھا, لیکن عورتوں کا جو حصہ تھا یہ بہت بڑی بات تھی جو اس وقت لوگوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی. اس آیت میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ چاہے وہ چیز جو تقسیم ہونی ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس کو تقسیم کرنا چاہیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک صاحب بیمار تھے, ان کی عیادت کے لیے گئے تھے, ان کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ وہ فوت ہو گئے. ان کے سرانے ایک چراغ جل رہا تھا, تو اس پر جو ہے نا وہ حضرت نے اس چراغ کو بجھا دیا فوراً, اور ساتھ اپنے کسی خادم کو کہا کہ بازار سے ایک چراغ لے آؤ خرید کر کے. وہ چراغ لے آئے, ان کے سرانے اس کو جلا دیا گیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ اب یہ چراغ جو ہے یہ ترکہ ہے, اس میت کا ترکہ ہے, یہ اب مشترکہ مال ہے, چونکہ دوسرے وہ لوگ موجود ہیں نہیں, لہٰذا ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو میں نے اپنے خرچ سے ایک چراغ منگوا دیا, چونکہ اس کا تو میں مالک ہوں, یعنی اتنا احتیاط مطلب حضرت نے کیا. اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں آج کل تو جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا میراث تقسیم نہیں ہوتا زیادہ تر، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ اسی سے مشترکہ طور پر بہت سے ایسے اخراجات بھی کیے جاتے ہیں جو بالکل فضول ہیں، رسومات ہیں. ہاں جی، ان کی اجازت ویسے بھی شریعت نہیں دیتی بعض چیزوں کی، اور اگر اجازت دے بھی تو ظاہر ہے بعض چیزوں کی اجازت تب ہو سکتی ہے جب وہ مالک اجازت دے رہے ہوں. مثال کے طور پر ایصال ثواب، اس کی تو اجازت ہے، ایصال ثواب تو کوئی بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میں 200 روپے خرچ کر لوں، کہہ دوں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فلاں کو یعنی پہنچا دے، تو ایسا ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ بھی تب ہو سکتی ہے جب میں اس پیسوں کا خود مالک ہوں. وہ کیا، کسی نے کہا نا حلوائی کا دکان اور نانا جی کا فاتحہ، مطلب یہ کسی اور کے مال پر تو میں خرچ نہیں کر سکتا نا اس کی اجازت کے بغیر. تو یہ جو ترکہ ہوتا ہے، ترکہ سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں بھی میت چھوڑ جائے، چاہے وہ اس کا بینک بیلنس ہے، چاہے اس کی موویبل اموویبل جائیداد ہے، چاہے اس کا کسی اوپر قرضہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی ترکہ میں آتی ہیں، یا اس کا جو جی پی فنڈ ہے، دوسری چیزیں جو مطلب آتی ہیں، وہ سب اس کے مطلب ترکہ میں آتی ہیں. اب یہ جو ترکہ تقسیم ہوگا میراث کے قواعد کے مطابق تقسیم ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ابھی وہ میت مالک نہیں بنا تھا، مثلا اس نے کوئی چیز خریدی تھی لیکن اس کے پیسے نہیں دیے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تو ابھی مالک ہی نہیں بنا تھا، لہٰذا وہ تو وہ چیز وہ جو اس کا مالک ہوگا لے جائے گا، اس کو لینے کا اختیار ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثال کے طور پر اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور اس کے تجہیز تکفین پر بھی کچھ خرچ ہوگا جو ریزنیبل خرچ ہوتا ہے، تو اس کے ترکے سے پہلے یوں کرنا پڑے گا کہ تجہیز تکفین کا جو ریزنیبل خرچ ہوگا وہ نکالا جائے گا، وہ مشترکہ خرچ ہے اس سے. دوسرا یہ کہ جو اس کے اوپر قرض ہے کسی کا، اس کو مائنس کیا جائے گا. قرض کی بڑی قسمیں ہیں، وہ اس وقت میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ آپ کی کلاس بہت چھوٹی ہے فی الحال. لو بہرحال یہ کہ وہ قرض ان کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وصیت کا اجرا ہوگا. یعنی اس نے اگر کسی کے بارے میں وصیت کی ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا کہ وصیت 1/3 میں کیا جا سکتا ہے، وہ جو ہے نا مطلب اس کے لیے آزاد نہیں کہ سارے کچھ کا وصیت کر لے، وہ صرف 1/3 میں کیا جا سکتا ہے. اس نے اگر وصیت کیا ہو تو اس کا اجرا ہوگا، پھر اس کے بعد باقی جو مال بچتا ہے وہ شریعت مطہرہ کے قوانین میراث اس کے مطابق ان کے ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو پہلی بات جو یہاں پر آئی وہ یہ کہ یہ جو حصے مقرر ہے ان حصوں کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی. آگے ایک اور بات آئی ہے، چونکہ اسلام جو ہے یہ جذبات کا بھی خیال رکھتا ہے، عقل کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ہر ایک چیز کا اپنے اپنی جگہ پر استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اس کے بعد والی آیت ہے، آیت نمبر 8، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب وارثوں میں ترکہ تقسیم ہونے کے وقت یہ لوگ موجود ہوں، یعنی دور کے رشتہ دار جن کا میراث میں حق نہیں، اور یتیم اور غریب لوگ اس توقع سے کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جائے، رشتہ دار تو ممکن ہے کہ گمان استحقاق سے اور دوسرے بامید خیر خیرات، تو ان کو بھی اس ترکہ میں اس قدر جس قدر بالغوں کا حق ہے ان میں سے کچھ دے دو، اس کے ساتھ خوبی اور نرمی سے بات کرو. وہ بات رشتہ دار سے تو یہ ہے کہ سمجھا دو کہ تمہارے حصہ شرح میں نہیں ہے، ہم معذور ہیں، اور دوسرے یہ دے کہ ان کو دے کر احسان نہ جتلاؤ. یہ اصل میں جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہوگا اس وقت مختلف لوگ اس وقت موجود ہو سکتے ہیں، جن میں کچھ دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ جو غریب غربا ہیں وہ بھی اس وقت آ جاتے ہیں کہ اگر کبھی مطلب موقع ملا ان کو اور وہاں کچھ خیرات کرنا چاہے تو ہمیں بھی، کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ ہوتے ہیں میت کے مخلص تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ایصال ثواب کر لے. اب یہ جو مال آ رہا ہے اس وقت، یہ تو ان کے اکاؤنٹ میں تھا نہیں، یہ تو اس وقت ان کو گویا کہ مفت مل رہا ہے. اس وقت ان کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ کچھ خیر خیرات کرنا بھی چاہتے ہیں، اگر مطلب اس وقت کوئی ہو تو اس امید پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اگر کچھ مل جائے. تو یہاں پر ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کچھ دور کے رشتہ دار آئے ہوں اور وہ اپنا حق سمجھ کر آ رہے ہوں تو ان کو طریقے سے بتانا چاہیے کہ اس میں آپ کا شریعت میں حق نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ میراث جو ہے یہ جبری ملکیت ہے، ये जो है ना, मतलब ये नहीं है कि इसमें जो यूँ कह सकते हैं मुरव्वत वाली बात नहीं है। ये अगर कोई इनकार भी कर दे तब भी वो मालिक है। इनकार उस सूरत में हो सकता है कि वो लेकर किसी को दे दे, मतलब किसी को कब्ज़ा कर ले, फिर उसको अपनी मर्जी से खैरात कर दे। लेकिन बहरहाल ये कि ये नहीं हो सकता कि मुरव्वतन आप किसी को दे दे। ये बहुत अजीब चीज़ है, बाज़ दफ़ा ऐसा मतलब पेश आता है जैसे ये यतीम पोते का जो मीरास है, यतीम पोता इसको कहते हैं कि कोई शख्स है उसका एक बेटा उसके ज़िंदगी में फ़ौत हो गया और उसकी औलाद मौजूद है और बाकी बेटे और बेटियां हैं। अब जब वो शख्स फ़ौत हो जाएगा तो अगर उस शख्स ने जो फ़ौत हो रहा है उसने उसके इनके लिए वसीयत न की हो तो ये महरूम हो जाएंगे कि उनका शरीयत में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि मीरास होता है किसी शख्स के मैयत के या मौत होने के बाद नाफिज होता है। और ये शख्स पहले फौत तो नहीं हुआ था, अब फौत हुआ है तो मीरास मिलता है जिंदों को, जो जिंदा मौजूद होते हैं मैयत के वरसा में से उनको मिलता है। अब वो शख्स जो पहले फौत हो गया है तो वो तो जिंदा है नहीं, लिहाजा वो वारिस ही नहीं हुआ। जब वारिस नहीं हुआ तो उसके वारसा जो है कैसे वारिस बन जाएंगे, तो वो महरूम हो जाए। लेकिन उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो वसीयत कर ले, वसीयत कर ले, जो शख्स फौत हो रहा है वो वसीयत कर ले ताकि मतलब वो महरूम न रहें। वो 1/3 के अंदर वसीयत कर भी सकता है, उसको इजाज़त है। तो लिहाजा वो उसको चाहिए कि अपने जो पोता है, पोते जो हैं वो अगर उनके लिए वसीयत करना चाहे तो वसीयत कर ले ताकि वो महरूम न रहें। लेकिन अगर वो वसीयत न कर सके तो फिर ज़बरदस्ती उनको दिलवाना ये शरीयत का तरीका नहीं है। अच्छा, आगे जाकर एक और आयत आ रही है, वलयख्शल लज़ीन लो तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा। और यतामा के मामले में ऐसे लोग को डरना चाहिए कि अगर अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर मर जाएं तो इन बच्चों की इन लोगों को फ़िक्र हो कि देखिए कि कोई आज़ार न दे। तो ऐसे दूसरे बच्चों के लिए भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इनको आज़ार न दें। सो इस बात को सोच कर इन लोगों को चाहिए कि यतामा के मामले में खुदा ताला के हुक्म की मुखालफत से डरें, यानी फ़ैलन आज़ार और ज़र्र न पहुँचाएँ, और कौलन भी उनसे मौके की बात कहें। इसमें तसल्लुदुजोई की बात भी आ गई और तालीम तादीब की बात भी आ गई, गर्ज इनके माल और जान दोनों की इसलाह करें। यहाँ पर इस आयत के अंदर एक नफ्सियाती नुक्ता बताया गया है, मतलब जो शख्स भी फौत हो रहा है उसको इस बात का डर होता है कि मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा। अक्सर लोग अपने बच्चों के बारे में वसीयत भी कर जाते हैं, किसी के हवाले भी कर जाते हैं कि आप इनका ख्याल रखेंगे। हाँ जी, बिलखसूस जो वालदेन होते हैं अपने बेटियों के बारे में काफ़ी टची होते हैं, चाहे वो वालिद हो चाहे वालदा हो, उनके बारे में दूसरे लोगों को ज़िम्मेदार बनाते हैं कि आप इनका ख्याल रखेंगे, इनका ख्याल रखेंगे। तो इसी तरीके से वो कहते हैं अगर हम फौत हो रहे हों और हम अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हो तो जो फौत हो गया वो भी तो अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद था। तो आप अब इसको इनको जो है ना किसी तरीके से टॉर्चर न करें, उनके मालों पे कब्ज़ा न करें, हाँ उनको तकलीफ़ न पहुँचाएँ, आज़ार न पहुँचाएँ, क्योंकि आखिर वो भी किसी के बच्चे हैं। जो मैं जा रहा था उनको तमाम मतलब इस किस्म की चीज़ से गुजरा है और हमें भी ज़्यादा इस चीज़ से गुजरना है। तो इस चीज़ को याद करके हम लोग यतीमों के माल पर हाथ न डालें, ये बात है। क्योंकि आगे आ रहा है वजाहत के साथ, इन लजीन यकुलून अमवाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लूना सईरा। जो लोग बिलाशुबा जो लोग यतीमों का माल बिला इस्तेहकाक खाते बरतते हैं और कुछ नहीं अपने शिकम में पेट में दोज़ख़ की आग के अंगारे भर रहे हैं, यानी अंजाम कार इस काने का ये होने वाला है, उस अंजाम के मुरतब होने में कुछ ज़्यादा देर भी नहीं, क्योंकि उन करीब ही दोज़ख़ की जलती आग में दाखिल होंगे, वहाँ अंजाम नज़र आ जाएगा। यतीमों के माल के बारे में ये कहा गया कि गोई यतीमों का माल अगर खाएगा तो ये ऐसा है जैसे ये आग को खा रहे हैं, गोया कि ये आग बन जाएगा। मतलब ये कि जैसे उनके पेटों में पहुंच जाएगा तो ये खाना नहीं है, ये माल नहीं है, बल्कि ये जो है ना आग है, उनको जो है ना अपने आग मतलब अपने साथ आग में ले जाएगा। देखें, ये हमें ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह जल्ला शानू जब कभी इस किस्म का इशारा फरमाते हैं ना, वो इशारे में बहुत बड़ी हिकमत होती है। तो जो लोग भी हराम खाते हैं, वैसे आम तौर पर भी वो भी जहन्नम का लुकमा बनता है, वो जो हराम मतलब उन्होंने खाया होता है वो भी जहन्नम का लुकमा बनता है। और ये तो फिर बहुत जुल्म के साथ खा रहे हैं, یتیم تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، اور ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے کہتے ہیں جتنے بال اس کے نیچے آ جاتے اتنے برابر ان کو نیکی حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یتیموں کے ساتھ تو بہت احسان کرنا چاہیے، یہ تو صدقہ جاریہ ہے اگر ان کے ساتھ کوئی نقصان احسان کر لے، چی جائے کہ ان کے مال کے اوپر ہی قابض ہو جائے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے قبضہ گروپ وغیرہ جو ہیں، یہ بہت سارے بیواؤں کی، یتیموں کی، ہاں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ چیزوں پہ غصب کر بیٹھتے ہیں، قانونی پیچیدگیوں سے واپس واقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے لیے اس طرح کر لے، ان کے لیے اس چیز کو حاصل کرنے اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ پھر خود آفر کر لیتے ہیں کہ اگر اتنے پیسوں پر ہمیں دے تو ہم سارا کچھ کر لیں گے، وہ ہے کہ ایک فراڈ کے طریقے سے ان سے سارا کچھ ہتھیا لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بہت خطرناک بات ہے، یہاں پر اس سے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ اصل میں میراث کی اب آیات مبارکہ جو خصوصی طور پر جس سے مسائل نکلتے ہیں، ابھی تک تو ترغیبات ہیں اور ترہیبات ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت جو مسائل ہیں اس سے شروع ہو گئے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک وان کانت واحدۃ فلہا النصف ولبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فان لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ فلام الثلث فان کان لہ اخوۃ فلام السدس من بعد وصية يوصي بها او دين آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ جل شان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، یہاں پر لفظ وصیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اس کا براہ راست ترجمہ تو یہ آئے گا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لیکن وصیت تو ایسے ہے جو کہ کسی اور پہ کام چھوڑ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہر چیز اللہ کے شان کے مطابق، جیسے ہے نا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود اہتمام کے درود سلام اہتمام کے ساتھ بھیجو۔ اس میں اللہ پاک نے اپنا بھی فرمایا، فرشتوں کا بھی فرمایا، اور پھر مومنوں کو بھی حکم دیا، تو کیا تینوں کا درود یکساں ہوگا؟ تینوں کا درود یکساں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو براہ راست، وہ تو کسی سے کہتا نہیں، ہم جو درود پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت بھیج، ہم تو یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کس کو کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تو خود کرتا ہے سب کچھ، تو اللہ پاک رحمت بھیجتے ہیں اس پر۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا درود بھیجنا اللہ کا رحمت بھیجنا ہے، فرشتوں کی بھی درخواست ہے اور مومن بھی درخواست کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہاں پر چونکہ اللہ پاک کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی وصیت تو حکم ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر لفظ وصیت کیوں لایا گیا؟ ویسے تو براہ راست حکم بھی لفظ بھی آ سکتا تھا قرآن پاک میں، اور حکم کے لیے الفاظ ہیں مختلف جگہوں پر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے براہ راست۔ یہاں پر یہ لفظ حکم کو وصیت کے لفظ کے ساتھ کیوں بدلا گیا؟ اس میں ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے حکم دیا تھا کہ جب کوئی شخص کا موت کا وقت آ جائے تو وہ اپنے اقربا اور والدین کے لیے وصیت کر لے، پہلے آیا یعنی سورہ بقرہ میں یہ آیت گزری ہے۔ اچھا اب یہ جو آیا ہے تو آیت کو منسوخ کروانا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ بعض آیات جو ہوتے وہ ناسخ ہوتے ہیں اور بعض منسوخ ہوتے ہیں، تو یہ وہ آیت ہے جو ناسخ ہے اس آیت کا، یعنی گویا کہ پرانا حکم اب تبدیل ہو گیا، اس کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں رہا۔ اب لا وصیت لوارث، حدیث شریف میں آ گیا وضاحت کے ساتھ کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، تو اب یہ اقربا اور یہ جو والدین ہیں وہ تو وارث تھے تو ان کے لیے وصیت تو کی نہیں جا سکتی تھی، تو اللہ پاک نے اس کو ریپلیس کر دیا اس حکم کے ساتھ کہ اب تمہاری وصیت کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہیں حکم دیتا ہوں بالفاظ وصیت۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا تمہاری اولاد کے میراث کے پانے کے باب میں حکم دیتا ہے، وہ یہ کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر، یعنی ایک لڑکا لڑکی ایک ایک یا کئی ملی جلی ہوں تو ان کے حصوں میں باہم یہ نسبت ہوگی کہ ہر لڑکیوں کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں گو دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا۔ اس مال کا جو مورث چوڑ مرا ہے، اور اگر دو لڑکیاں ہوں تب تو دو تہائی ملنا بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کا حصہ باوجود یہ کہ بائی سے کم ہے ایک تہائی سے نگڑتا، پر جب دوسری بھی لڑکی ہو تب تو تہائی سے کس طرح نہیں گڑ سکتا، اور دونوں لڑکیاں اکساں حالت میں، پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا، دونوں کا مل کر دو تہائی. البتہ تین لڑکیوں میں شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید ان کو تین تہائی یعنی کل مل جائے، اس لیے فرمایا کہ گو لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں مگر ان کا حصہ دو تہائی سے نہیں بڑھے گا، اور ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا کل ترکہ کا نصف ملے گا، اور پہلے صورت میں ایک ثلث بچا ہوا اور دوسری صورت کا ایک نصف بچا ہوا، اور دوسرے خاص خاص اقارب کا حق ہے، یا اگر کوئی نہ ہو تو پھر انہی کو دے دیا جائے گا، جیسے کتب فرائض میں مذکور ہے. اور ماں باپ کو میراث ملنے میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت ان کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ مقرر ہے اگر میت کے کچھ اولاد ہو، خواہ مذکر یا مؤنث، خواہ ایک یا زیادہ، اور بقیہ میراث اولاد دوسرے خاص خاص ورثا کو ملے گی، اور پھر بھی بچے تب سب کو دی جائے گی. اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور صرف اس کے ماں باپ ہی ہوں اس کے وارث ہوں، یہ دوسری صورت، اور صرف اس لیے کہا کہ بھائی بہن بھی نہ ہو جیسے کہ آگے آتا ہے، تو اس صورت میں اس کے ماں کا ایک تہائی ہے اور دو تہائی باپ کا، اور چونکہ صورت مفروضہ میں یہ ظاہر تھا اس لیے تصریح کی حاجت نہیں ہوئی. اور میت میں سے ایک کے ایک سے زیادہ بہن بھائی کسی قسم ہو، حقیقی بھائی بہن بھائی ہوں، خاص صرف باپ شریک ہوں یا صرف ماں شریک ہو، غرض کس طرح کے بہن بھائی ایک سے زیادہ اور اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہوں، اور یہ تیسری صورت تو اس صورت میں اس کے ماں کو ترکہ کا چھٹا ایسے ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا. یہ سب ایسے وصیت کے قدر مال نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جائے، یا قرض اگر ہو تو اس کو بھی نکال لینے کے بعد تقسیم ہو گئے. تمہارے اصول فروض جو بھی ہیں تو ان کے متعلق پورے طور پر نہیں جان سکتے ان میں کون سا شخص تم کو دنیاوی یا اخروی طور پر نفع پہنچانے میں با اعتبار توقع کے نزدیک تر ہے، یعنی اگر تمہاری رائے پر یہ قصہ رکھا جاتا تو بغالب احوال تم لوگ تقسیم میں مدار ترجیح و تفصیل کا اس شخص کے نفع رسانی پر رکھتے، اس مدار کے یقین ہونے کا خود کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے تو ان کا مدار تجویز ٹھہرانے سے ہی نہیں تھا، بس جب نفع میں مدار بننے کی قابلیت نہیں تھی اس لیے دوسرے مسائل اسرار کو مگر وہ تمہارے ذہن میں نہ اس کا حکم کا مبنا ٹھہر کر یہ حکم میں جانب اللہ مقرر کر دی گئی، اور یہ امر بالیقین مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے، پر جو حکمت انہوں نے اپنے علم سے اس میں مری رکھی ہیں وہی قابل اعتبار ہے، اس لیے تمہارے پر نہیں رکھا. یہ ایک مارکہ ترارہ آیت ہے، اس لیے اتنی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھا گیا. بہت بڑا حصہ اس کے اندر میراث کے مسائل کا آ گیا ہے، لیکن دیکھو اللہ جل شانہ کے بیان کا اختصار اور جامعیت دیکھیں کہ کیسے اس کو مطلب سمجھا گیا ہے. یعنی میراث کا جو علم ہے ایک رکوع کے اندر تقریباً، تھوڑا سا اس سے زیادہ کسی اور جگہ بھی ہے، سارا کا سارا تقریباً جو ہے نا سمجھا دیا گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کلام کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، باقی لوگ تو پھر اس کی تشریح کرتے پھریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، تفسیر جو ہوتے ہیں، تفسیر جس کو قرآن پاک کی تشریح کہتے ہیں، اس میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہیں کر سکتے. ہاں جی، اس میں ہم پابند ہیں. کس چیز کے پابند ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے پابند ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اصل جانتے تھے. ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفصیلی طور پر قرآن پاک کے جو معارف تھے وہ کھلے ہوئے تھے، اور ہم لوگ اجمالی طور پر جانتے ہیں. بہت ساری باتیں ہم لوگ نہیں جان سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لہٰذا اگر ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نظیر ہو، اس کو بنیاد بنا کر ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس وہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے پھر قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے کیا جائے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد ہم اس پہ بارے میں سوچیں گے کہ کون سی چیز ہے جس کی نظیر ہمارے پاس پہلے سے موجود ہو، اس کے ساتھ ٹیلی کیا جائے گا. تو یہ تمام ترتیبیں ہیں. اگر اس طرح نہیں اور ہم صرف اپنے رائے سے کریں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے تفسیر بالرائے کی اگر اس نے صحیح بھی کیا تب بھی غلطی کی. جس نے تفسیر بالرائے کی چاہے صحیح بھی کی تب بھی غلطی. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں جیسے آپ ڈاکٹر حضرات ہیں، اگر ایک شخص ہے وہ ڈاکٹر کے کنسلٹ کیے بغیر کیمسٹ کے پاس جا کر کیمسٹ سے ہی دوائی لے لے کہ مجھے بخار کی دوائی چاہیے، اور اس کو صحیح دوائی مل گئی اور اس کو فائدہ بھی ہو گیا، تب بھی اس نے غلطی کی نہیں کی، کیونکہ اندیشے سے بڑی غلطی کر لے گا، کسی ایسی بیماری کے بارے میں چلا جائے گا جو بغیر ڈاکٹر کے بتائے اس سے جو نقصان ہو سکتا ہے. میں خود ڈی واٹسن کے پاس کرا تھا ایک جگہ، وہ ایک صاحب وہ آئے، اس نے اس سے کہا کہ مجھے کھانسی کی دوائی دے دو، تو اس نے اس کو کھانسی کی دوائی ایک پکڑا دی. میں نے اس کو روکا، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خدا کے بندے میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن تین قسم کے کھانسیاں میں جانتا ہوں جو کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور ایک کی دوائی دوسرے کے لیے زہر بن سکتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کون سی کھانسی ہے؟ ہاں جی، آپ کو پتہ تو نہیں ہے، آپ نے تو ویسے کھانسی کے نام سے دوائی دے دی. وہ فوراً سمجھ گیا، اس نے کہا دوائی واپس لی، کہتے جاؤ ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آؤ. تو اس طریقے سے مطلب یہ جو 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 یعنی قرآن ہے یہ جو ہے نا اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے بارے میں جانتے تھے تفصیل کے ساتھ. اس وجہ سے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چلی آ رہی ہے, جس کو حدیث کہتے ہیں سنت کہتے ہیں, وہ جو چیز چلی منقول چلی آ رہی ہے اس کے لائٹ میں ہم لوگ پھر تفسیر کر سکتے. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی تھے, ان کو تفسیر میں بہت اونچا مقام حاصل تھا, تو ہم لوگ بھی ریفرنس ان کی طرف دیں گے. اس طرح دوسرے صحابہ نے تیسرے صحابہ جن نے بھی کیا ہے ان سے ہم لے کے ہم اس کو کریں گے. تو بہرحال یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں کہ جب ان میں تقسیم ہوگا تو اگر مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں یعنی بیٹیاں بیٹے اکٹھے ہوں تو پھر کیا کریں گے, لذکر مثل حظ الانثیین, یعنی 1:2 کا ریشو ہوگا, 1:2 کا ریشو ہوگا, مردوں کو دگنا حصہ ملے گا عورت کو ایک پا ملے گا. اور اگر مطلب صرف عورتیں ہوں مطلب یعنی لڑکیاں ہوں, اس صورت میں اگر دو سے زیادہ ہوں, یہاں پر فرمائے دو سے فوق اثنتین, اگر دو سے زیادہ ہوں تو پھر تو ان کو دو تہائی ملے گا, اور اگر ایک ہو یہ شرارتی, تو اگر ایک ہو, اصل میں اس وقت مجھے ٹیلی فون آتے ہیں 12 سے 1:30 بجے تک, تو یہ ٹیلی فون کا ٹائم ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو نا اگر ایک ہو تو پھر ان کو نصف ملے گا. اب یہاں پر فوکس نتین بتایا گیا, ایک کا بھی بتایا گیا, دو ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہاں جی نہیں, ایک کے لیے ہاف ہے, ہاں 2/3 ہے, لیکن یہ 2/3 آپ نے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے لیے دیکھیں ایک لاجیکل مطلب آنسر ہے اس میں تفسیر میں, اور ایک نقلی ہے. لاجیکل یہ ہے کہ دیکھو 1:2 کا ریشو تو ہے ہی, ازیوم کرو کہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے, صرف یہی بچے ہیں, کیونکہ دو کی تو یہ ہو سکتا ہے نا, اچھا یہی بچے ہیں, اس صورت میں لڑکے کو دگنا ملے گا اور 2/3 ملے گا, اس کو 1/3 ملے گا, تو پورا پورا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بھی لڑکی ہو تو پھر کیا ہوگا, تو 1/3 سے تو کم نہیں لے سکتا نا, کیونکہ 1/3 تو ہے ہی نا, بلے 1:2, تو اگر 1/3 اس کا بھی 1/3 اس کا بھی ہو تو 2/3 ہو گیا نا, تو یہ 2/3 اس لیے کہ مطلب بائی ڈیفالٹ ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیے, قرآن پاک کے اندر یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ غیر ضروری لفظ بالکل نہیں آتا, یہ جس کو آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں نا اپنے تحقیق سے اور ان قسم کی چیزوں سے, وہاں پر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں. اسی کو تدبر فی القرآن کہتے ہیں, ہاں جی, کہ آپ لوگ اس کو غور کر کے مطلب جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کر لیں. وہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو وہی بتائے گا جو آپ بغیر اس کے جان ہی نہیں سکتے, وہ صرف آپ کو بتائے گا. تو آپ یہ 2/3 اس سے ثابت ہو, لیکن یہ صرف عقلی دلیل ہے. نقلی دلیل بھی اس کی ہے, نقلی دلیل اس کے یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب یہ ہے نا وہ ان سے روایت ہے کہ ایک عورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ دو بچے جو ہیں یہ اس صحابی کی جو آپ کے ساتھ احد کے لڑائی میں شہید ہوا ہے اس کی ہیں, اور ایک میں ہوں بیوی ہوں اس کی, ان کے میراث پر قبضہ کیا ان کے چچا نے, اس کے وقت کے قانون کے مطابق کیوں میراث کا کام تو آئے نہیں تھے, چچا نے قبضہ کیا ہے, واللہ اگر ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا. تو آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک عجیب نفسیاتی مسئلہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم, اس وقت کتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی ہوگی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند تھے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے, چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے, کچھ نہیں فرمایا. پھر جس وقت یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی, جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت کو جو ہے نا وہ جو ہے نا اس ایک صاحب جابر ان کو جو ہے نا بھیج دیا اس کے ان کے چچا کے پاس, اور ان سے کہا کہ ان کو 2/3 دے دو ان بچیوں کو, اور 1/8 جو ہے نا ان کی بدلے جو ہے نا ان کی ماں کو دے دو, اور باقی تم لے لو. یہ پہلا فیصلہ تھا جو شریعت کا نافذ ہو گیا میراث کے بارے میں. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچیوں کو کتنے دیا؟ 2/3 دے دیا, تو ظاہر نقلی دلیل مل گئی نا. تو نقلی دلیل بھی ہے, عقلی دلیل بھی ہے, لہٰذا اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو کیا ملے گا؟ ان کو 2/3 ملے گا. اچھا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَلَهُ النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اور جو باپ ماں باپ ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو چھٹا ملے گا, مِمَّا تَرَكَ, جو اس نے چھوڑ دیا, اِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ, اگر اس کی اولاد موجود ہے, اولاد چاہے نرینہ ہو چاہے مطلب جو زنانہ اولاد ہو, دونوں صورتوں میں ان کو ملے گا ایک سدس ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, پس اگر اس کو کوئی اولاد نہیں ہے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے والدین ہی اس کے ورثہ ہیں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, پھر ماں کو ملے گا تیسرا حصہ یعنی ایک تہائی ملے گا. اب چونکہ صرف وہی وارث ہے تو اس صورت میں اگر ماں کو ایک تہائی ملتا ہے تو باپ کو کتنا ملے گا؟ ہاں بالکل وہ چیز, مطلب وہ حکم اس کے اندر بھی خود بخود. تو دیکھو یہاں پر بھی کچھ لفظ نہیں بتایا, خود آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں, یعنی آپ اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر اخوا ہو, اخوا کی تعریف ظاہر آتی ہے کہ اخوا اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی بہن بھائی, چاہے وہ اللاتی ہے, چاہے اخیافی ہے, چاہے حقیقی ہیں. یہ کیسے ہیں؟ حقیقی بہن بھائی ان کو کہتے ہیں جن کا ماں باپ دونوں شریک ہو, اللاتی ان کو کہتے ہیں جن کا صرف باپ شریک ہو, اخیافی ان کو کہتے ہیں جن کی صرف ماں شریک ہو. تو یہ تینوں قسم کے جو بہن بھائی ہیں ان میں سے کوئی سے دو ہوں, کوئی سے دو موجود ہوں تو ان کو اخوا کہتے ہیں. تو اگر وَإِنْكَانْ لُو اِخْوَةٌ, اگر ان کا کوئی اخوا ہو, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, پھر ماں کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ چٹا ہو جائے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, جو وصیت اس نے کی ہے اس کو اس کے اجرا کرنے کے بعد, یا جو قرض ہے اس کے ادا کرنے کے بعد, آباؤکم وابناؤکم, بے شک تمہارے جو والدین ہیں اور تم اولاد جو ہے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے وہ کون سے قریب ہے. فریضۃ من اللہ, یہ تو حصہ قطعی مقرر اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات آ گئی کہ ہمارے سوچ سے اس کو بالاتر قرار دیا گیا. ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کون سا نفع کے لحاظ سے قریب ہے. مطلب یہ ایک جڑ کاٹ دی گئی کہ کوئی اس بات پر عقلی طور پہ برین اسٹارمنگ شروع نہ کرے کہ یہ فلاں زیادہ مطلب قریب ہے, فلاں یعنی زیادہ مؤثر ہے یا زیادہ نفع کے لحاظ سے مفید ہے, لہٰذا ان کو زیادہ حصہ دینا چاہیے, ان کو کم دینا چاہیے. یہ تمہارا کام نہیں, بس اللہ پاک نے اس کو فکس کر دیا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی بہت ویریشن تو ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن قانون میں فکسیشن ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح ولیٹائل نہیں رکھ سکتے, اس کو جو ہے نا آپ کو فکس کرنا ہوتا ہے. تو قانون میں یہ طریقہ جو بھی فکس ہے اب اس کے بارے میں اب کوئی نہیں کر سکتا. یہاں تک اس کے اندر مسئلہ ہے کہ ریجیڈیٹی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مطلب بیٹے یا بیٹی کو آگ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتا. مطلب کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ میرا بیٹا نہ خلف ہے, میں اس کو کچھ نہیں دیتا جائیداد سے, وہ کہہ دینا, نہ اس کو قانون مانے گا نہ اس کو شریعت مانتی, لہٰذا وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو دینا پڑے گا. ہاں خود نہ لے تو علیحدہ بات ہے, لیکن اس کو دینا پڑے گا. وہ یہ جبری ملکیت ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, اس کو نافذ ہونا پڑے گا. کوئی کسی کو آگ نہیں کر سکتا. کہ آج کل والدین ذرا تھوڑے سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا, تو بعض دفعہ کبھی کوئی سخت مطلب ان کے مخالف ہوئے تو کہتے ہیں میں نے آگ کر دیا. وہ کیا تمہارے آگ کرنے سے آگ توڑا ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بات ہے جو مطلب جو اسی آیت کی بنیاد پر ہے کہ مطلب یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا ہے کس بنیاد پہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ علم والے بھی اللہ ہیں اور سب سے زیادہ حکمت والے بھی اللہ جل شانہ ہیں. اچھا اس کے بارے میں پھر اور آیت آ رہی ہے. ٹائم کتنا رہتا ہے تاکہ اس کے حساب سے کر لیں؟ 20 منٹس اور ہیں بس. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ آیت ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ آیت اس آیت نمبر 12 کا حصہ اول, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بها او دین ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فلہن الثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین. فرمایا اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. یعنی اگر کوئی بیوی فوت ہو جائے کسی کی تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو تو تم کو آدھا ملے گا. اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو, جیسے کوئی بیوی کسی کی فوت ہو جائے تو اگر اس بیوی کی اولاد نہیں, بیوی کی کیونکہ میت کا رشتہ داری دیکھی جاتی ہے, اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے نا تم کو خاوند کو جو ہے نا آدھا ملے گا. یہ قانون آ گیا, نہ مذکر نہ مونث نہ واحد نہ کسی. اور اگر بیویوں کی کچھ بھی اولاد ہو, خواہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے, تو اس صورت میں تم کو ان کے ترکہ سے ایک چوتھائی ملے گا. لیکن ہر صورت میں وراثت وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد اس کی وصیت قرضے یا دین یعنی قرض اگر ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد ملے گی, اور بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکہ کا جس کو تم چھوڑ جاؤ. مطلب اگر کوئی مرد فوت ہو جائے, کیونکہ یہاں خطاب مردوں سے ہے، لہٰذا اس کا صیغہ اس طرح بنایا گیا ہے، اگر تم کچھ چھوڑ جاؤ تو تمہاری بیویوں کو چوتائی ملے گا، اس صورت میں کہ اگر تمہاری کچھ اولاد نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر، اور اگر تمہاری کچھ اولاد ہو تو اس صورت میں ان کو خواہ ایک ہو یا کئی تمہاری ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا۔ یہ بھی دو صورتیں، دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا، لیکن یہ میراث وصیت کی قدر مال نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین اگر ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص، یہ دو قسم کے رشتے تھے، ایک ہوتا ہے نسبی رشتے اور ایک ہوتا ہے سببی رشتے۔ نسبی رشتے تو خونی رشتے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، جیسے میں نے کہا کہ آنکھ وغیرہ اس قسم میں یہ چیزیں بھی نہیں چلتی۔ لیکن جو سببی رشتے ہیں وہ کسی سبب سے جمع ہوتے ہیں، اگر وہ سبب نہ رہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ نکاح کی وجہ سے ہے، اگر نکاح رہے نہ رہے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد پھر ان کا آپس میں کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، ان کا مطلب وارث نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ سببی رشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بیوی فوت ہو جائے، عورت فوت ہو جائے، تو اس کے شوہر کو آدھا ملے گا اس کے ترکہ سے اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر اس کو چوتھائی ملے گا، اور اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو بیوی کو اگر کوئی اولاد نہیں ہے مرد کی تو اس کو چوتھائی ملے گا، اور اگر اولاد ہے مرد کی تو اس کو پھر کیا ملے گا، آٹھواں حصہ ملے گا، آٹھواں حصہ ملے گا۔ لیکن ایک یاد رکھیے کہ مرد چونکہ چار شادیاں کر سکتا ہے تو اگر اس کی کئی بیویاں موجود ہو تو یہ جو آٹھواں حصہ ہے یا جو چوتھائی حصہ ہے وہ سب میں تقسیم ہوگا، برابر برابر سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو، اچھا اب اس میں ماں کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا ذرا اب ڈیٹیل میں معلوم ہو سکتا ہے۔ ماں کے جو حصے ہمارے پاس آئے ہیں ابھی تک کیا کیا آئے ہیں، سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر صرف والدین ہو تو پھر تو ماں کا تیسرا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو یا اخوہ ہو، اولاد ہو یا اخوہ موجود ہو اس صورت میں اس کا حصہ سدس بن جاتا ہے، چھٹا حصہ بن جاتا ہے۔ اب تیسرا حصہ، اب میاں بیوی کا جو مطلب کمبینیشن ہے وہ جب آ گئی تو اس کے ساتھ بھی ماں کا حصہ متاثر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں احادیث شریف آئے، جیسے میں نے عرض کیا نا قرآن پاک کی تفسیر احادیث شریف کی روشنی میں ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی۔ پہلے احادیث شریف کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم جس راستے پر عمر رضی اللہ عنہ کو چلتے ہوئے پاتے تو اس کو آسان پاتے، اور انہوں نے فرمایا کہ جب ماں باپ اور خاوند جمع ہو جائے، ماں باپ دیکھ پہلے ایک صورت میں ماں باپ صرف جمع تھے نا اس میں تو سلس، لیکن ماں باپ اور خاوند جب جمع ہو جائے تو خاوند کے لیے کل مال کا نصف جل جائے گا اس کے قانون کے مطابق، ہاں جی، اور ماں کے لیے سلس الباقی ہوگا، تو سلس الباقی کتنا ہوتا ہے، چونکہ آدھا تو نکل گیا نا تو باقی آدھا ہے نا، تو آدھا کا سلس کتنا ہوتا ہے، ایک بڑا چیز 1/6 ہو گیا، تو لہٰذا اس صورت میں بھی 1/6 بن جائے گا، اگر مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اور خاوند جمع ہو جائے، یعنی باپ اور خاوند بیک وقت موجود ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، سدس ہوگا، تین کیسز میں سدس ہو گیا۔ اولاد کی صورت میں بھی ماں کا حصہ سدس ہے، اور جو ہے نا مطلب اخوہ کی صورت میں بھی ماں کا حصہ سدس ہے، بنے سے قرآن اور حدیث شریف کے مطابق جب خاوند اور باپ دونوں موجود ہو اس صورت میں بھی ماں کا حصہ سدس ہو جائے گا۔ تو مطلب تین کنڈیشن اس کی آ گئی۔ اب ایک کنڈیشن یہ کہ بیوی اور باپ اکٹھے ہو جائیں، بیوی اور باپ اگر اکٹھے ہو جائے تو بیوی کا حصہ جو ہے نا وہ کتنا ہوتا ہے، ایک بڑے چار ہوتا ہے اولاد کی غیر موجودگی میں، تو ایک بڑے چار، تو ایک بڑے چار نکال تین بڑے چار ہو گیا، تو تین بڑے چار کا جو ایک بڑے تین ہوگا وہ کیا ہوگا، ایک بڑے چار، بھائی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اتنا مشکل بات نہیں ہے، تین بڑے چار کا تہائی کیا ہوگا، ایک بڑا چار ہوگا۔ تو ایک بڑا چار کی مطلب اس کی کنڈیشن میں بن گئی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے خاوند اور ماں باپ کے جامع ہونے کی صورت میں خاوند کو نصف دی اور باپ کو سلس الباقی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیوی اور ماں باپ جب جمع ہو جائے تو بیوی کے لیے چوتھائی ہوگا اور ماں کے لیے سلس الباقی، ہاں جی، اور حضرت زید بن ثابت نے بیوی اور ماں باپ کی جمع کی صورت میں مسئلہ نمبر چار سے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر ہمارا اب صحابہ کا اجماع ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب صرف مطلب اولاد اگر موجود ہو پھر بھی ماں کا حصہ سدس میت کا، اور اگر میت کا اخوہ موجود ہو پھر بھی ماں کا حصہ سدس، اور اگر خاوند اور باپ دونوں موجود ہو جو کوئی عورت فوت ہوئی ہے اس صورت میں بھی ماں کا حصہ سدس ہے، لیکن اگر میت کی مطلب کوئی شخص مرد فوت ہوا ہے اس کی بیوی اور باپ دونوں موجود ہے, اس صورت میں ماں کا حصہ کتنا ہوگا؟ وہ ایک بڑا چار ہو جائے گا, باقی تمام صورتوں میں ایک ون تھرڈ ہوگا, کیونکہ بنیادی حصہ اس کا ون تھرڈ ہے. لہٰذا جو ان تمام شرائط میں نہیں آتے تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے ون تھرڈ ہوگا. اچھا, اس کے بعد ایک آیت یہ آ گئی, وہ انکار رجل یورث کلالہ او امراۃ ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. آگے فرماتے ہیں اس کا, اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی, خواہ مرد ہو یا عورت, ایسا ہو جس کے نہ اصول ہو, یعنی باپ دادا, اصول سے مراد جڑ کو کہتے ہیں, تو وہاں جہاں سے آتا ہے تو ظاہر مطلب وہ جڑی ہوتی ہے, یعنی باپ دادا, اور نہ فرو یعنی جن کی شاخ ہے یعنی اولاد اور بیٹے کی اولاد, اس میت کے ایک بھائی یا ایک بہن اخیافی ہو یعنی ماں شریک, تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چٹا ایسے ملے گا, اور اگر یہ لوگ اس میں اس سے یعنی ایک سے زیادہ ہوں, مثلا دو ہوں یا اس سے زیادہ, تو سب تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے, اور ان میں مذکر مونث برابر ہیں, اور بقیہ میراث دوسرے ورثا کو ملے گی, اور اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر انہیں پلٹا دی جائے گی. یہ دو صورتیں ہوئیں, ان دو صورتوں میں یہ میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے, یا اگر قرض ہو تو اس کو بھی نکالنے کے بعد ملے گی, بشرط یہ کہ وصیت کرنے والا کسی وارث کو ضرر نہ پہنچا دے, نہ ظاہراً نہ ارادتاً, یہ کہ رہے ثلث کے اندر لیکن نیت یہ ہو کہ وارث کو کم ملے, یہ ظاہراً نافذ ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا. یہ جس قدر یہاں تک مذکورہ حکم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا, اور نہ مانو والوں کو فوراً سزا نہیں دیتا, وجہ یہ کہ حلیم بھی ہے. یہاں پر اب ذرا تھوڑی سی کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہیں کیونکہ نئی باتیں آ گئی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے یہ والی بات ہے کہ کلالہ کیا چیز ہے. کلالہ کا لفظ, یہ بہت مرکز اعلیٰ لفظ ہے قرآن کے اندر, جس پہ کافی ڈیبیٹ ہوا ہے صحابہ کے اندر. ہاں جی, کلالہ اکلیل سے ہے. اکلیل جو ہوتا ہے یہ تاج کو کہتے ہیں, تاج جو ہوتا ہے وہ ارد گرد ہوتا ہے, درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کے اصول و فروع نہیں ہوتے لیکن حواشی ہوتے ہیں, ارد گرد ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بہن بھائی یہ سب تو ہوتے ہیں لیکن اولاد بھی نہیں ہوتے, اور جو ہے مطلب اور جو ہے نا ماں ابا اجداد بھی نہیں ہوتے. یہ قول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت, یہ قول جو ہے نا مطلب ان سے ثابت ہے. تو یہ جو کلالہ کا لفظ ہے اس کے بارے میں ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کرام کے بارے میں, طرف سے مشورہ ہوتا تو ابوبکر صدیق عموماً خاموش رہتے تھے, زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے, لیکن جب بات کرتے وہ فیصلہ کن ہوتی تھی. تو آخر میں حضرت نے فرمایا کہ میری بھی ایک رائے ہے, اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. ہاں جی, پھر فرمایا کہ کلالہ کیا ہے, یہ لا ولد ولا والدہ لہو, مطلب کہ نہ اس کا والد ہو نہ اس کا بیٹا ہو, یعنی نہ ان کے اصول ہو نہ فروع ہو, تو اس طریقے سے ہم کلالہ اس کو کہتے ہیں. تو اب اگر کوئی اس قسم کی صورت حال ہو تو ظاہر ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں, تو ان کے بہن بھائی کی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ یہاں پر جو مطلب بات آ گئی ہے, یہ مطلب یہ اگر کوئی شخص عورت یا مرد کس کی باندھا تو اس کے اصول میں زندہ رہو نہ فرو میں, تو اگر اس کے کوئی ایک بھائی یا بھائی زندہ ہو تو اس کو اس کے مال کا چٹا حصہ دیا جائے گا, اور اگر ایک سے زیادہ خیافی بہن بھائی زندہ ہو تو اس سب کو ایک تہائی مال میں شریک کیا جائے گا. اس میں مذکر مونث ہونے کا کوئی فرق نہیں, یعنی اس تہائی مال میں اس کو سب کو برابر تقسیم, جو مال ان خیافیوں کو دینے کا بعد رہے گا وہ دوسرے ورثا میں شریک عہدے کے مطابق بند. اصل میں تو یہ ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں ہے. اب اس کے بارے میں کیوں ہم کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں, کیونکہ اللہ تی بہن بھائیوں اور حقیقی بہن بھائیوں کے بارے میں ایک اور آیت آگے آ رہی ہے جس میں اسپیشلی ان کا حکم ہے, وہ انشاءاللہ جب بیان کیا جائے گا تو اس میں تفصیل آ جائے گی, لیکن اس میں ہے. دوسرے ایک لفظ اس میں آیا ہے غیر مدار, وصیت اگر کوئی کرے وہ غیر مدار ہو, غیر مدار کسی کو ضرر پہنچانے والا نہ ہو. یہ ایک بہت بڑی عجیب چیز ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر میں کوئی ایسے وصیت کر لوں کہ میں کہوں کہ یہ چونکہ میرے جو جائیداد ہے وہ میرے بہن بھائیوں کو جا رہی ہے, اور بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں نا اکثر, بعض دفعہ مطلب لڑائیاں ہوتی ہیں. اب اولاد کے ساتھ تو انسان اتنا زیادہ نہیں مسئلہ کرتا کیونکہ وہ اولاد تو ظاہر اپنی ہوتی ہے, لیکن بہن بھائیوں والے معاملہ ذرا جدا ہوتا ہے. اب اس صورت میں عین ممکن ہے کہ وہ کہہ دے کہ چلو میں زیادہ سے وصیت کر لوں تاکہ ان کا حصہ کم ہو جائے, اب ان سے میں ختم تو نہیں کر سکوں لیکن ان کا, اب یہ وصیت نیت خراب ہے, اس میں نیت خراب ہے, تو نافذ تو ہو جائے گا, لیکن اس میں حدیث شریف ہے, حدیث شریف میں کہ بعض لوگ 60 سال تک عبادت کر لیتے ہیں اور وصیت کرتے وقت غلط وصیت کر کے وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. بہت خطرناک بات ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, مجھ سے ایک بہت بڑے بزرگ نے سوال کیا کہ شبیر صاحب مجھے مشورہ دے دیں, مجھ سے ایک بیوہ ہے جو کہ بہت زیادہ مال میرے خانقاہ میں لگانا چاہتی ہے, تو میں اسے لے لوں؟ میں نے کہا حضرت بس تھوڑا سا اس سے تحقیق کر لے کہ کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے تو نہیں لے رہی, اس کی تحقیق کر لے کیونکہ اس میں معاملہ میں اس کا بہت خطرہ ہے. اتنے خوش ہوئے, کہتے شبیر صاحب نے مجھے بچا دیا, میں انشاءاللہ اب اس پر عمل کر لوں گا. مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ والد چونکہ 60 سال کی عبادت کا فرمایا کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے, اب کتنی خطرناک بات ہے. تو اس قسم کی وصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کم از کم ہم اس قسم کی وصیت نہ کریں. دوسرے اس میں بہت اہم نقطہ ہے کہ دیکھو, 3 دفعہ وصیت کے بارے میں بات آئی ہے کہ وصیت کا نام پہلے آتا ہے, قرض کا بعد میں آتا ہے. حالانکہ حکم نافذ کیا ہے, پہلے قرض کیا جائے گا دیا جائے گا, پھر اس کے بعد وصیت مطلب عمل کیا جائے گا. اگر قرض میں سارا مال چل گیا تو وصیت والوں کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. تو یہ قرآن میں بار بار پہلے کیوں آتا ہے؟ اگر دین پہلے ہے تو دین پہلے آتا, پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب وصیت کی بارے. اس پر علماء کرام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, صاحب روح المعانی ان نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا اصل میں بات یہ ہے, وصیت کے بارے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جن کے لیے وصیت کی جاتی ہے ان کو ضروری نہیں کہ ان کو پتہ بھی ہو. بعض دفعہ وصیت ان کے بارے میں کی جاتی ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے, ممکن ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو. اور اگر پتہ ہو بھی تو چونکہ ایک مفت چیز آ رہی ہے لہٰذا وہ اس کے بارے میں اتنے زیادہ ٹچ ہی نہیں ہوتے. لیکن قرض والے تو اپنے بارے میں بہت ٹچی ہوتے ہیں, ان کا حق ہوتا ہے, انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے, مفت نہیں ہوتا, وہ تو اپنا حق لے رہے ہوتے ہیں. تو ان کا حکم پہلے ہے وصیت والوں کے بعد میں. لیکن یہاں پہلے اس لیے کیا گیا کہ وصیت والوں کی حفاظت کرنی مشکل تھی, کیونکہ قرض والے تو اپنے بارے میں خود ٹچی ہوتے ہیں, وہ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ بھائی میں اپنا حصہ دو گے یا نہیں دو گے, وہ تو کلیم کرتے رہتے ہیں. لیکن وصیت والے تو شاید کلیم بھی نہ کرتے, تو ان کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا کہ ان کو پہلے کہلوا کے, یعنی گویا کہ ان کو ان کے لیے علام کیا گیا. اور باقی یہ ہے کہ صرف ان کو اتنا بتایا گیا کہ جو قرض ہے وہ حکم, تو علی کرم اللہ وجہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگرچہ قرآن میں آیا تو وصیت پہلے ہے اور بعد میں قرض ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی تھا کہ پہلے قرض دلواتے تھے پھر بعد میں وصیت پہ عمل کرتے تھے. میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے, اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہے تو بے شک کر لیں.
جی, اینی کوشچن؟ وین کمپلیکس اینڈ ڈیفیکلٹ اینڈ وڈ ٹیک سم ٹائم ٹو ابزارب اینڈ میبی.
بھائی ہماری باتیں اوپر سر کے اوپر سے تو نہیں گزری.
کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ اپنی زندگی میں اپنا مال کسی کے نام کر جاتا ہے تو تب اس کے بارے میں,
اس میں اجازت ہے, البتہ مرض الموت میں نہیں. مرض الموت میں یہ بند ہو جاتا ہے, مطلب جس موت مرض کے بعد پھر صحت نہ ہو اور اسی میں فوت ہو جائے, اس میں اگر اس نے کوئی ایسی وصیت کی ہو تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا, مطلب اس پہ عمل نہیں ہوگا. لیکن اگر اس سے پہلے بالکل حالت ہوش حواس وہ اپنا سارا مال کسی کو دے دے, اس پہ کوئی الزام نہیں ہے بشرطیے کہ اس نے کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے نہ دیا ہو. مطلب یہ چیز ہے, اس نیت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اگر اس نے کسی کو محروم کرنے کی نیت سے دیا ہو تو وہ اپنا سارا عبادت خراب کر دے گا. لیکن اگر اس نے ویسے کیا, وہ اپنے طور پر مالک ہیں, میں میرے جیب میں 15,000 روپے اور میں آپ کو دے دوں, مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ہاں جی, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ نیت نہ کی ہو کہ کسی کو میں محروم کر لوں. ٹھیک
ہے جی.
جی
جی
جی, تو قرآن میں لا, قرآن ایک لا ہے نا, وہ تو صرف اس کی انٹرپریٹیشن تھا. وہ عصب ہے, وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا, ابھی کچھ چیزیں ابھی بتائی نہیں گئی کیونکہ آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے, پلیز 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 تھوڑا سا یعنی توقف کر لیں, بات چیت بند کر لیں, کیونکہ بہت اچھا سوال نے کیا ہے. 3 قسم کے ورثہ ہیں. ایک کو کہتے ہیں ذوی الفروض. ذوی الفروض ہوئے جن کا قرآن و حدیث میں کیٹاگوری کے لیے حصہ مقرر ہے, جیسے ابھی آپ نے حصے دیکھ لیے نا کہ ماں کا یہ حصہ ہے, وہ بیٹی کا یہ, سب کچھ یہ جو ہے نا کیٹاگوری کے لیے جن کے قصے مقرر ہو ان کو ذوی الفروض کے فرض اس کے حصے کو کہتے ہیں. تو حصے والے شیئرز, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں شیئرز. اچھا, دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو شیئر اس کو مل جائے, اس کے بعد کچھ رہ جائے, جو رہ جائے وہ ان کا ہو, ان میں سے پہلے جو نمبر والے پہ ہو یا جو قریب ترین ہو ان کو مل جائے, ان کو ریزیوریز کہتے ہیں, ان کو عصبات بھی کہتے ہیں عربی میں, اور انگریزی میں اس کو ریزیوریز کہتے ہیں. تو ریزیوریز کا اپنا جو ہے نا وہ ہے, انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا, چارٹ ہے اس کا, وہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگا. ہاں جی, تیسرے جو ہے نا وہ جو رسا ہیں ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں, ڈسٹنٹ کنڈر, وہ جو ہے نا ذرا دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے باری آتی ہے شعر اور ریزیوریز کے بعد جیسے نواسا ہے, نواسا ہے, نواسی ہے, پوپی ہے, خالہ ہے, ہاں جی مامو ہے, یہ جو ہے نا ذوی الارحام ہے, تو ان کو پھر تیسرے درجے پہ ملتی ہے. تو اس وجہ سے جب پہلے یعنی جیسے اس میں تھا نا ذوی الفروض کون سی ہے, ماں ہے, اس قصے میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ماں ہے اور بیٹیاں ہیں, پھر ان سے جو بچ گیا وہ سارے کا سارا چچا کو ملیا, کیونکہ اس وقت واحد عصبہ ہے وہ, اس کو ملیا.
دو بیٹیاں
ہاں, صرف دو بیٹیاں ہوں تو پھر سارا ان کو مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے عصبات وغیرہ بالکل نہیں ہیں, کیونکہ اس کا ہونا ویسے بڑا ریئر ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, مطلب کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے, لیکن بہرحال کیونکہ وہ دور بھی ہو سکتا ہے, یعنی چچا کا پڑپوتا بھی اگر ہو تو پھر بھی عصبہ ہوگا. ہاں جی, مطلب اور بھی بہت سارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں عصبہ, تو اب ان کو مل جائے گا, لیکن فار ایگزامپل نہیں ہے تو پھر ان کا رد ہوتا ہے, اس کو ریٹرن کہتے ہیں. ہاں جی, دوبارہ اس کو لوٹا دیا جاتا ہے, تو اس لوٹانے میں جو ہے نا ان کو پورا مل جائے گا, لیکن ویسے دیز کنڈیشن آر ویری ریئر.
ہاں جی, یتیم ہیں, بچے ہیں, وہ چھوٹے ہیں, ہاں, اور ان کا جو گارڈین ہے مطلب جو والی ہے ان کا, رشتہ دار نہیں ہے ویسے ہی ان کے مال کی حفاظت کر رہے, کاروبار دیکھ رہا ہے, اس کا جو اپنا خرچہ ہوگا وہ ایکسپینسز جو اس کے اپنے ہوں گے اس بندے کے, ان کے مال میں سے ہوں گے, یتیموں کے مال میں سے
نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ یوں کہہ سکتے ہو, آگے آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے
سوال ذرا سب کی. انہوں نے کہا کہ اگر بچے ہوں اور چھوٹے ہوں, نابالغ ہیں ابھی, اور کوئی آدمی ہے ان کی کسٹڈی لے لے,
ولی ہے,
تو وہ جو کسٹڈی لے لیتا ہے ان بچوں کی, ان کی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کے خرچ کے بارے میں سوال پوچھے کہ وہ کیا اس مال میں سے خرچ کر سکتے ہیں؟
نہیں نہیں نہیں, وہ لیکن یہ بات ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ میں لا لیں, شراکت, جیسے کچھ آپ ڈالے کچھ وہ ڈالے اس کے ساتھ جو ہے نا, یہ اتنا تنگی نہ ہو کہ آپ ان کا علیحدہ پکائیں, اور ہاں جی اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ان کا مال ان کو ہی پہنچے گا.
لاسٹ کوشچن, کہ پنجاب میں ہماری یہ پریکٹس کافی عام ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی زمین ان کے نام جتنی بھی ہوتی ہے وہ آپ کے سب بھائیوں کے نام کر کے چلی جاتی ہیں, اس میں قصور وار مطلب بھائی ہوتے ہیں؟
بہت ہمارا کا ترار سوال ہے اور اس پر میرے خیال میں واقعی بولنا چاہیے. سوال میں پہلے بتا دوں کہ جب عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے بچیوں کی, تو پھر ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ان کے اپنے نام کر لیتے ہیں, وہ جو ان کے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں, اور رضا سے کرتے ہیں, ود اسمپشن آف رضا, ٹھیک ہے نا. اصل میں بات یہ ہے کہ معاشرے کا ایک پریشر ہوتا ہے, سوسائٹی پریشر, معاشرے کا یہ پریشر ہوتا ہے کہ جس بچی نے اپنا حق مانگا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بہت ظلم کیا اور بہت غلط حرکت کی, وہ بالکل جس کو کہتے ہیں ناکٹی جیسے, مطلب وہ جو ہے نا اس مشہور ہو جاتی ہے کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے حصہ لے لیا. اچھا, وہ اتنا سوسائٹی پریشر ڈالتا ہے کہ وہ کوئی جرت ہی نہیں کر سکتی کہ ان سے حصہ لے لے. اس وجہ سے آج کل مفتیان کرام نے اس لائٹ کے اندر یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان کو پہلے دے دو, ایک سال تک ان کو استعمال کرنے دو, ایک سال کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے واپس کر دے تو کر دے, پھر کوئی واپس کرتا ہے؟ بس دیٹس آل, لائن از کلیئر. اچھا پلیز, ایک
بندے کا چار مہینے,
جی ہاں,
وہ فوت ہو گیا,
ہاں جی,
تو ایک بچہ دو بچے ہو رہا, ایک بیٹا, اور چوتھی بیوی سے بچے ہو تو ان ساروں کے حقوق بنے رہتے ہیں.
یہ دیکھو اچھا سوال ہے, ماشاء اللہ بڑے اچھے سوال ہو رہے ہیں. یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی چار بیویاں ہوں اور ان میں سے کسی کے دو بچے ہو, کسی کے تین, کسی کا ایک بھی نہ ہو, کسی کا ایک, ایسی صورت میں ان کو جو حصہ ملے گا کیا برابر برابر سب بچوں کو ملے گا یا بیوی کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو میت کے ورثہ ہوتے ہیں میت پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ جو بچے ہیں میت کے بچے ہیں ان بیویوں کے بچے نہیں سمجھ جائیں گے اس مسئلے میں, وہ سب میت کے بچے ہیں, ان کو اس کے حساب سے ملے گا, بیویوں کو صرف بیویوں والے حصہ ملے گا. मतलब ये कि वो क्या है, 1/8 अगर है तो वो 1/8 उसको 4 पर डिवाइड कर ले, एक बड़ा 32 एक बड़ा 32 सारे को मिलेगा। बच्चों को अपने वो बच्चे चाहे किसी के भी हों, वो तो उस मैयत के बच्चे हैं ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, अगर वो वसीयत उसके लिए करवाना चाहे तो कर सकता है, वसीयत का उसको इख्तियार है 1/3 के अंदर अंदर वो कर सकता है, लेकिन उसके मीरास में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा।
हमारे यहाँ आजकल लोग बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं
या
और फिर उसका नाम भी रख देते हैं जो अडॉप्टिंग पेरेंट है उसके हिसाब से, तो इस सूरत में क्या रोशन?
नहीं वो तो गलत है, वालिद का नाम बदल नहीं चाहिए, उसको बहुत बड़ी गुनाह बताया गया है, वालिद का नाम नहीं बदलना चाहिए। अडॉप्ट करना और बात है, वो तो अपने एक ज़रूरत है उसके लिए अडॉप्ट कर लिया, उस पर भी शरी अहकाम लागू होंगे, वो हिजाब वाले वो भी लागू होंगे। हाँ जी, और सब ये चीज़ तमाम मीरास के जो कवायद है वो भी शरीयत के मुताबिक हो, उनको मुतासर नहीं किया जाएगा। अलबत्ते ये वाली बात है, कोई अडाप्ट करते तो कर ले अडाप्ट, लेकिन उसका नाम तब्दील ना करे, ये बहुत बड़ी जसारत है कि किसी के बाप का नाम तब्दील किया जाए।
अगर नाम है ही नहीं पता अडाप्ट करने वाले से
जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल
जी। आपको क्या कहा, अगर मालूम ना हो, मालूम ही ना हो
वालिद का नाम मालूम ना हो, लावारिस बच्चा हो, तो ठीक है, सही बात है कि उसको जन लावारिस ही करा दिया जाएगा ना कि लावारिस।
अगर कोई ऐसा है जो कॉन्शियस भी नहीं रहता, पेशेंट है, मतलब कि मरीज है, उससे आपको पता लग रहा है कि वो कभी भी अपनी इस दुनियावी जिंदगी को नहीं गुजार सकता,
हाँ
उससे बाहर से जा सकती है?
आ जा सकती है, उसका कोई वली होगा, उसका ख्याल रखेगा, मतलब इसको किसी वकालत में जाएगा ना, वो जो है ना उसको उसको जो मीरास है वो उसके वलियों को मिल जाएगा और उसके ऊपर वो खर्च करेंगे। ठीक है,
ठीक है, देन वी स्टॉप देन वी कैन जी आप
सर, अगर एक बंदा है वो अपनी मतलब बेटों के नाम सारी जायदाद कर देता है अपनी जिंदगी में, अपनी बेटियों को महसूस करता है,
बिल्कुल क्लेम कर सकती हैं, लेकिन उस सूरत में कि जब उस पर कब्ज़ा ना हो चुका हो, अगर कब्ज़ा हो गया तो उसने जुर्म किया, अल्लाह ताला उससे हिसाब लेगा, क्योंकि ज़ाहिर वो ज़िंदगी में अपने बेटों के अलावा किसी और की भी तो नाम कर सकता था, मतलब वो तो ज़ाहिर कब्ज़ा तो हो चुका होगा ना, तो उससे कानूनन तो उसको दिलवाया नहीं जा सकेगा, कानून उसको नहीं दिलवाया जा सकेगा, लेकिन उसने बहुत बड़ा जुर्म किया उसकी उसको सज़ा मिलेगी। नहीं 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 नहीं, कब्ज़ा क्या मतलब, मिसाल के तौर पर कोई शख्स है मुझे अपने सारे दे, मैं उसका बेटा नहीं हूँ, तो बाद में कोई कह सकता है कि आपने उसको क्यों दिया था?
लेकिन पहले आपने कहा कि 15,000 की मिसाल दी थी, मैंने दे दी किसी को, तो कोई पूछने वाला?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
तो फिर अगर उसने अपने बेटों को दे दिया
तो कोई पूछने वाला नहीं होगा? नहीं, कानून पूछने वाला नहीं होगा ना, लेकिन अल्लाह ताला पूछने वाला होगा, लीगल पूछने वाला और है, अल्लाह ताला तो पूछेगा ना, वो तो नीयत को भी जानते हैं ना, वो तो मैंने अर्ज़ किया कि अगर नीयत भी ये हो तो वो तो
सर लीगली फिर आप किया जा सकते हैं अपनी जिंदगी में?
लीगली नहीं,
तो सर वो अपनी औलाद कुछ भी
नहीं, उस सूरत में उसको कब्जा करा दे, वो तो आग नहीं है ना, वो तो उसने माल ही ज़ाया कर दिया, वो तो किसी को दे दिया, वो आग तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास अगर कमीज भी बची है ना तो कमीज में भी वो हिस्सेदार तो होंगे ना, तो आग तो नहीं हुआ। जी आप इस तरह कर ले, ये जो सवालात हैं ना प्लीज़ लिख लें, ये लिख लें, क्योंकि आप जो इस किस्म के सवालात हो मुझे बेशक लिख के पहुंचा दें, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, क्योंकि इस सूरत में ये जो अभी नॉन सीरियसनेस है तो मेरे ख्याल मेट मैटर्स
जी, इसका सवाल जरा
जी प्लीज़
जी।
नहीं मिसाल के तो मैंने आपको बता दिया ना, मैं किसी 15,000 रुपये दे देता हूँ किसी को अपने मर्जी देता हूँ, मेरा बेटा भी नहीं है, तो मुझसे कोई हिसाब किया जा सके इसका? कानूनन कानूनन तो नहीं होता ना, कानून तो हाँ तो वो तो नियत है ना, वो तो नियत है, वो तो अल्लाह करेगा ना, लेकिन कानून तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैंने देखो ना साहब क्लियरली बताया था कि मुझसे कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन अल्लाह पूछेगा अगर नियत ये हो कि मैं बच्चों को महरूम करना चाहता हूँ या वरसा को महरूम करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला उस पर 60 साल की इबादत को ख़त्म कर देते हैं, तो ये नियत के साथ वाबस्ता है, ये कानून के साथ वाबस्ता नहीं है। हमारे पश्तों में हमारे उर्दू में कहते हैं ना कि शरह ज़ाहिर को देखता है, तो ज़ाहिर वाली बात तो यही है ना।
सर अगर कोई दो शख्स बाप बेटा है, दोनों की डेथ हो जाती है, तो उस बाप की जायदाद उसके पोतों में जाएगी?
ये असल में अम्बोह कसीर वाला मसला है, ये बाद में डिस्कस होगा, इसमें सिर्फ इतनी बात नहीं, इसमें कुछ और बातें भी हैं, لہٰذا اس کو اس کا جواب اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں. ہاں جی.